الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران جو تقریباً 200 کے قریب آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے، اس کی ابتدائی آیات جس میں موجود دین سماوی اور ادیان کی تاریخ اور بالخصوص تمام اہل کتاب پر اور تمام سماوی صحائف و کتب پر قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی جو افضلیت ہے، فوقیت ہے، تفوق ہے اور ان تمام پر اس کی جو انفرادیت ہے، بالخصوص مصدق ہونا قرآن مجید کا، تمام سابقہ صحائف اور کتب کا اس کی تصدیق کرنے والا ہونا، اس کی توثیق اور تائید کرنے والا ہونا، اس حوالے سے ہم نے گزشتہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں وہ چند باتیں ذکر کی اور بتا دیا گیا آپ کو کہ سورۃ البقرہ کے اندر اہل کتاب میں سے خاص یہود کو مخاطب کر کے ان کی اخلاقی پستیاں اور ان کے عقیدے کا شرازہ جو مکمل طور پر بکھر گیا تھا، اسے کس طرح، اس منتشر شرازے کو کس طرح دوبارہ یکجا جمع کیا جائے، اور جو عصبیت انہوں نے عقیدے کے طور پر نکالی تھی ان تمام کو ختم کر کے اسی دین پر ان کو لایا جائے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، اور اسی پرچم تلے ان کو جمع کیا جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اور اسی کی وضاحت سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تخلیق کیا اور ان کی زندگی کا جو ضابطہ بنایا ہے اور ان کی حیات و زیست اور ان کی نشو نما اور ان کی ظاہری اور باطنی ترقی کا جو ضابطہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اور اس دین یعنی اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد مرور زمانہ کے اعتبار سے، زمان اور مکان کے مختلف ہونے کے حوالے سے، مانا کہ کئی گوشوں سے اختلاف کا شکار ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہی ازلی اور ابدی عقیدہ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اسی وجہ سے کہ یہ دین جو ہے کسی انسانی عقل اور خرد کی اختراع نہیں، پیدا کردہ نہیں، چند انسانوں نے مل کر کوئی قانون وضع کیا اور پھر اس کو دین کا نام دیا، نہیں۔ یہ دین جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کیا وہ اسلام ہے، اور یہ دین حضرت آدم بھی وہی لے کر آئے، حضرت نوح بھی وہی لے کر آئے، حضرت ابراہیم بھی وہی لائے، حضرت موسیٰ بھی وہی لائے، حضرت عزیر نے بھی اسی کا چرچا کیا، حضرت دانیال ہو، حضرت جرجیس ہو، یا حضرت ہارون ہو، یا حضرت اسماعیل ہو، یا حضرت یعقوب ہو، یا اسحاق ہو، یا داؤد و سلیمان ہو، یا حضرت ذوالکفل ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ تمام علیہم السلام انبیاء کرام جو دین لے کر آئے وہ وہی دین تھا جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، وہ اسلام۔ مانا کہ اس طویل عرصے میں مرور زمانہ اور کثرت بد حالات کی بنا پر لوگوں کے ہاتھوں اس میں بہت زیادہ ترمیم اور اضافہ ہونا لگا، لیکن اس کے باوجود ازلی اور ابدی عقیدہ یہی تھا جو اسلام نے پیش کیا حضور کے ذریعے۔ یعنی حضور کی ذات اور حضور پر جو قرآن اتر رہا ہے وہ کوئی جدید نہیں ہے، وہ مصدق ہے ان تمام باتوں کا تصدیق کرنے والا اور ان تمام نظریات کا تصدیق کرنے والا۔ حضور کی ذات، حضور کی اپنی شرافت اور تقوی، یہ تمام انبیاء کے تقوی و طہارت کا مظہر ہے، اور حضور پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے یہ تمام صحائف اور کتب کا مصدق ہے۔ یعنی کتاب بھی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، کہ جس طرح قرآن لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے، اس طرح وہ کتابیں بھی بے مثال اور بے مثل تھی۔ جس طرح قرآن ہدایت اور ترغیب اور ترہیب اور نجات اور ہدایت اور اللہ رب العالمین کا دیا ہوا سچا کلام ہے، تو وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ وہ معصوم زندگی، اور اعلان کے بعد آپ کی نبوی زندگی جو عصمت کے پہلو کو اور دراز کر کے پیش کرتی ہے، تو حضور کی ذات خود اس بات کا مظہر ہے کہ حضرت نوح کا بھی ایسا ہی مزاج تھا، اور حضرت ابراہیم کا بھی ایسا ہی تقویٰ تھا، اور حضرت موسیٰ کا بھی یہی تقویٰ تھا۔ تو قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی دونوں پہلے کتابوں اور ان صاحبان کتابوں کے مصدق ہیں، مظہر ہیں، اور ان کے تقویٰ کو ثابت کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ ایک بات پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اسلام کے نام سے جو اہل کتاب بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور انہیں اسلام کا نام پسند نہیں آتا اور وہ تعصب میں الگ الگ نام رکھتے ہیں، تو سورہ آل عمران میں کھول کر اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ اس ماحول میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور ان حالات میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے جس میں اسلام کے سامنے 3 گنا زیادہ عیسائی قوت کھڑی ہوئی ہے، اپنی طاقت کے ساتھ اور اپنے علمی گھمنڈ اور تفکر کے ساتھ۔ اس کے باوجود قرآن نے واضح طور پر اس چیز کو ذکر کر دیا کہ تم اسلام کے نام سے بدکتے ہو، تو تمہیں صاف صاف بتا دیا جاتا ہے کہ جن انبیاء کا نام لے کر تم نے الگ الگ دین بنایا ہے نا، وہ سب اسلام ہی کے تھے۔ جو تم نے لوگوں کو انبیاء میں بانٹ دیا ہے تو اس بات کو سن لو، ان تمام کا دین جو تھا وہ اسلام تھا۔ اور جس تم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہو، تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ یہ اس پوری سورت کا ایک خاص خلاصہ ہے۔ پھر اس کو دلیلوں سے منوایا گیا ہے اور وہ سننے جیسی باتیں ہیں اور سمجھنے جیسی باتیں ہیں۔ ایک تو میں نے کل آپ کو بتایا کہ اتنی مضبوط اور اتنے قیمتی مضامین لے کر جو سورہ آل عمران آ رہی ہے، اس کے نزول کا سبب نجران کے عیسائی علماء کے ساتھ مناظرہ تھا، اور وہ مناظرے کی میں نے خلاصہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور وہ مناظرہ جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نجران کے ان عیسائیوں کا، وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا دعویٰ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، توحید الوہیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور توحید ربوبیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، باعتبار الوہیت کے بھی وہ تنہا وہ یکتا ہے، اور باعتبار ربوبیت کے بھی وہ تنہا وہ یکتا ہے، جس کو اور اس کی ذات میں تقسیم گوارا نہیں، کوئی تقسیم گوارا نہیں کہ برابری کے اعتبار سے کوئی تقسیم ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اور سامنے سے انہوں نے نجرانیوں کا دعویٰ تھا کہ پھر اللہ رب العالمین اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ وہ دلائل پیش کیے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی، اور قرآن نے اسی چیز کو ذکر کیا تھا کہ اگر یہ بات جو بنیادی حضور نے بیان فرمائی تھی کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے، انہوں نے کہا جی موت آئی ہے، فرمائیے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی، کہا جی ہاں لگتی تھی، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رکھے تھے، کہاں رکھے تھے، کہا بچوں کی طرح پیدا ہوئے تھے، کہاں ہوئے تھے، کہا اس وقت انہیں حاجت پیاس کی ہوئی، کہاں ہوئی، کہا انہیں حدث لاحق ہوا، کہاں ہوا، کہا انہیں ہمیشہ زندگی رہے گی، موت کبھی نہیں آئے گی، کہا نہیں موت تو آ چکی ہے، انہیں سلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، موت انہیں آ چکی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ صفات تو خدا کے نہیں ہے، یہ تو خدائی صفات نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ ہوگا اسے موت کیسے آ سکتی ہے، جو اللہ ہوگا وہ حالتیں اس پر کیسے تبدیل ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ حالتیں جس پر تغیر کا شکار ہو جاتا ہے، جو خارج سے آنے والے موسم اور حالات اور اپنے نمو اور اپنی ترقی میں خارجی حالات کا شکار ہو کر اور وہ مبتدی متوسط اور پھر منتہا تک پہنچے، تو جو خارج کے حالات کو قبول کر رہا ہے اس کا مطلب وہ محتاج ہو رہا ہے اس کا، اور وہ چیز اس پر حاوی ہو رہی ہے، بھوک اسے لگ رہی ہے اس کا مطلب وہ محتاج ہو رہا ہے، تو محتاج اور مستغنی میں فرق ہے، حادث اور قدیم میں فرق ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں محتاج ہیں اور حادث ہے، اور رب کریم کی ذات مستغنی ہے اور قدیم ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں شروع میں ذکر کر دیا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ بے شک اللہ رب العالمین ایک ہے یکتا ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اور جو الہ ہوگا الحی القیوم وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور سارے نظام کو چلانے والا ہوگا۔ اور آج بھی اہل اسلام نے یہ پوچھا کہ جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو نظام کیسے چل رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی گئی ہے اور صلیب پر انہیں چڑھا دیا گیا تو پھر نظام کیسے چل رہا ہے، موت جب واقع ہو چکی ہے تو پھر اس موت کا کیا تصور، موت تو آدم چاہتی ہے اور رب کریم وہ ہے کہ حی لا یموت، کہ رب کریم زندہ ہے اور اسے موت نہیں آتی۔ اور حضرت آیت الکرسی کی ابتدا میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ موت تو ایک دم آدم ہے اور فنا ہے، ختم ہے، لیکن اس کے مقابلے پر دیکھا جائے تو رب کریم کو موت تو درکنار اونگ تک نہیں آتی ہے، کہ جس طرح کہ دعا بھی سونے کی دعا دیکھیے نا جو مسنون ہے، وہ کیا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، تو وہ نیند کو بھی موت قرار دیا گیا ہے، اور نیند تو مکمل جب طاری ہو جاتی ہے تو وہ موت کا مظہر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے جو اوسان معطل ہونا شروع ہوتے ہیں، شعوری منزلیں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں اور بندے کو کوئی شعور اور احساس نہیں رہتا، تو وہ ہے اونگ کا آنا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہمیں موت تو دور کی بات اونگ تک نہیں آتی، تو اس کا مطلب اس کا علم اس قدر استحضار ہے اور دوام پر ایک قدیم ہے، نہ اس کے لیے کوئی لفظ ابتدا کا ہے نہ انتہا کا ہے، اس لیے کہ ابتدا اس چیز کی ہے جو پہلے نہیں ہوتی اور انتہا اس چیز کی ہے جو بعد میں نہیں ہوتی، تو اس کی تمام صفات ازلی ہے ابدی ہے۔ تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پوزیشن واضح کر دی گئی، اور قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا، اور اسی کو آگے لے کر سورہ آل عمران میں مزید اس بات کو کھولا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور یہ اسی مناظرے کی بات آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ مناظرہ ہوا ہے، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ بحث ہوئی ہے، ایک تو وہ کہ اللہ معبود ہے اور وہ زندہ ہے، اور اللہ رب العالمین زندہ ہے اور تمام نظام کو قائم رکھنے والا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہاں پر یہ کہ جو سرکار نے خود پوچھا تھا کہ یہ سارے نظام کو چلانے والے حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا جی ایسا بالکل نہیں ہے، تو اسی کا جواب آیت نمبر پانچ میں دیا گیا کہ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ کے لیے کوئی پوشیدہ نہیں ہے جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ یہی سوال حضور نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو جو علم دیا گیا وہ بذات خود ان کے پاس رہا ہے، یہ اللہ نے عطا فرمایا، انہوں نے کہا جی اللہ نے دیا ہے، تو یہ اسی کی دلیل آئی ہے کہ جس کو عطا کر دیا جائے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ صفات اس کے قدیم ہی نہیں ہے، کیونکہ قدیم میں عطا کا تصور نہیں ہے، قدیم میں ذات کا تصور ہے۔ اور پھر آگے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہ رب اللہ، وہ اللہ ہی ہے جو تصویریں بناتا ہے ماں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے۔ فرمایا لا الہ، پھر دلیل آئی دوبارہ کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے بغیر اس کے، وہ العزیز الحکیم، وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غلبہ بتا دیا گیا کہ زمین و آسمان کے ہر شے کا علم اس کے پاس ہے، اور حکمت یہ بتا دی گئی ہے، حکمت یہ بتا دی گئی کہ زمین و آسمان کا علم اس کے پاس ہے، اور غلبہ یہ بتا دیا گیا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا، وہ اس بات پر پورا قادر اور غالب ہے اس امر کے اوپر کہ ماں کے رحم میں جس طرح کی شکل بچے کی بنائے وہ بنا ڈالے، وہ اس کا قادر ہے اور وہ کسی کی بارگاہ میں مسئول نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ ساری آیتیں شروع ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عدم الوہیت یعنی خدا نہ ہونے کی آپ سے نفی کرنا اور بندہ ہونے کا ثبوت دینا، یہ سورہ آل عمران کی ابتدا ہے۔ ایک بات، جہاں قرآن کا نظریہ آپ نے سنا، اب آئیے میں اس پر کچھ تاریخی خاکہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی وانزل التوراۃ والانجیل، فرمایا کہ نازل فرمائی ہم نے حبیب آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یہ نازل فرمائی۔ یہ تعریف ابھی قرآن کی آگے آ رہی ہے، تو میں انشاءاللہ اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ مصدقا لما بین یدی، کہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو آپ سے پہلے اتری ہے، وانزل التورات والانجیل، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل کو بھی، یعنی اللہ نے تورات بھی اتاری ہے اور انجیل بھی اتاری ہے۔ یہاں پر ہمارے مفسرین نے تورات اور انجیل پر پھر کھل کر کلام کیا ہے، کیونکہ اب تین کتابوں کی بات یہاں پر آ گئی، ایک تو فرقان یعنی قرآن مجید، اور دوسرا نام ہے تورات ہے اور انجیل ہے۔ تو ایک مبتدی طالب علم کے لیے قرآن کی تعلیم کو جاننے کے لیے ہمارے مفسرین نے اس پر بڑی بحث کی، حضرت امام رازی نے ایک بڑی اس پر مضبوط بحث فرمائی ہے، اور تقریباً جتنے بھی مفسرین ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ ہو یا ماضی قریب کے جتنے بڑے اجلہ مفسرین گزرے ہیں، ان تمام نے اس کی بحث کی، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ اس تاریخ کے تناظر کو جو قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ تاریخی پہلو ہے کہ جس طرح رب کریم نے فرقان کو اتارا ہے، اسی طرح توریت کو بھی اتارا ہے، اسی طرح انجیل کو بھی اتارا ہے۔ بعض بدبخت میڈیا پر آتے ہیں جس طرح کے پرویزی ہیں یا گاندھی قسم کے لوگ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ توریت قرآن ہی ہے اور انجیل بھی قرآن ہی ہے، جبکہ امت کا اجماعی نظریہ ہے کہ توریت قرآن نہیں ہے، توریت قرآن سے ہٹ کر ایک کتاب ہے، اس کے نزول کا پروسیس اور مرحلہ اور انداز اور جن کو دی گئی وہ سب مختلف ہے، اور انجیل بھی مختلف ہے۔ اس پر مکمل اپنی جگہ پر ایک دلائل موجود ہے، اور امت نے اس چیز کو قبول کیا، تاریخ کے تناظر میں قبول کیا، اجماع کی صورت میں قبول کیا ہے۔ توریت کے حوالے سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ توریت جو ہے وہ توریہ سے ماخوذ ہے۔ کلام جب بندہ کرتا ہے تو دو قسم کے کلام ہوتے ہیں، ایک سری ہوتا ہے، ایک توریہ ہوتا ہے۔ سری میں اپنا مطلب واضح بتاتا ہے، توریہ میں اشاروں میں بات کرتا ہے، اور وہ زو معنی ہوتا ہے، اگلا ایک بات سمجھ رہا ہے، اس کی مراد کچھ اور ہوا کرتی ہے، اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ تو توریہ کو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں اسی تعریف کو، اور تورات کو اسی سے ماخذ مانا ہے کہ تورات جو ہے وہ توریہ سے ماخوذ ہے، اور توریہ کنایہ کو کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ قول اس بات کا ہے کہ عبرانی زبان میں کیونکہ کتاب اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور دفعتن اتری ہے، تو توریت عربی عبرانی زبان کے اندر شریعت کو کہا جاتا ہے، تو لہذا علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تورات کے اندر شریعت کے جو مضامین کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس بنا پر اس کو تورات کہا جاتا ہے۔ اب اس کے موجودہ حال کے تاریخی تناظر کو بھی سماعت فرما لیجئے کہ تورات جو ہے وہ موجودہ بائبل کا ایک حصہ ہے۔ میرے پاس موجود ہے، کل بھی میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں دکھائی تھی، اور جو موجودہ بائبل ہے جس کو انجیل کہتے ہیں، اس میں آپ نے واضح طور پر ان آیات کو دیکھا جو گڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، اور آپ کو اسی پر آپ چیخ و پکار کر موت آ گئی، اور کہا کہ یوسف چیختا رہا اور چیختے ہوئے اس نے جان دے دی۔ تو اس سے خود اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، جو آج بھی موجود ہے، اور اسلام کے نزدیک تو آپ کی موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے جو کثرت اور تواتر کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ نہ آپ کو صلیب دی گئی اور نہ آپ کو قتل کیا گیا۔ یہ آگے آیتیں آ رہی ہیں، اس میں مرزائیت کا ایک مکمل رد ہے کہ نہ آپ کو صلیب دی گئی ہے، پھانسی دی گئی ہے، اور نہ ہی آپ کو قتل کیا گیا ہے، بلکہ لوگوں پر آپ کا جاننا مشتبہ ہو گیا۔ جو لوگ آئے تھے تو آپ کا جاننا ان پر مشتبہ ہو گیا، اور وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، یہ حضرت عیسیٰ ہے، وہ دوسرے کو پکڑ کے لے گئے، اور حضرت جبریل امین نے آپ کو پروں میں اٹھا کر آسمانوں کی طرف اٹھا دیا۔ یہ انشاءاللہ آگے یہ مکمل ایک پوری جامع بحث ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا اپنی کتابوں کے اندر، اور حیات مسیح کا وہ منکر ہوا۔ آج بھی مرزائی اگر کہیں پر ٹکرتے ہیں مسلمانوں سے تو وہ اس بات پر بات نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ بات کرتے کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا انتقال کر گئے۔ تو ہم یہ کہتے کہ تمہیں سے کیا کام کہ زندہ ہے انتقال کر گئے، تم سیدھا سیدھا مرزا پر بات کرو ہم سے، یہ الجھاتے ہیں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اور مناظرے کا طریقہ وہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔
یعنی وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے، تو حضور نے پکڑ کے ایک جگہ جمع کر دیا، تم تو خدا کہتے ہو اس پر بات کرو ہم سے. تو مرزائی جو ہے وہ اکثر لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اپنی علمی غلبے کو بتانے کے لیے زیادہ یہ شور کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال کر گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ حضرت عیسیٰ کو موت آ گئی ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں. تو ہم سیدھا سیدھا پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا تمہارے سے کیا لگے اور تمہارے سے کیا تعلق، اور حضرت عیسیٰ کے مسئلے پر بحث مرزا کے مسئلے سے کیا متعلق ہے. تم سیدھی سیدھی بات کرو ہمارے ساتھ کہ جو مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پہلے مرزا کی شخصیت اور پوزیشن پر ہم بات کرتے ہیں، تو وہ نرا جاہل گوان شرابی زانی شخص تھا، وہ تو لواطت کرتا تھا، خود کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو وہ انتہائی بد اخلاق اور بد کردار آدمی تھا. تو جس طرح کے بائبل اور عہد نامہ قدیم میں جو تصور انگریزوں نے نبیوں کا بنایا ہے، تو وہ انگریزوں کو وہاں تو کوئی کسی صورت میں ان کا جعلی نبی ثابت ہو سکتا ہے، اسلام میں تو نہ ایسا کوئی تصور ہے نہ ایسا کوئی نبی آیا ہے. اور میں نے اس پر گزشتہ سال تفصیلی تقریر کی ہے، اس دفعہ 7 ستمبر جو ہے وہ رمضان کے بعد آئے گا غالباً، گزشتہ سے گزشتہ سال 7 ستمبر رمضان مبارک میں تھا، اس میں ہم نے مکمل تقریر 7 ستمبر وہ دن یاد رکھیے کہ جس میں الحمدللہ علماء کے جمع غفیر میں 1974 7 ستمبر کو پاکستان کی آئین کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا اور تمام دلائل کے ساتھ، اور ہماری آئین کے اندر یہ شق درج کر دی گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے احمدی غیر مسلم ہیں. تو لہٰذا ان کو خامخواہ ان کی عبادت گاہوں کی بات کرنا، اس کو مسجد قرار دینا، یہ اسلام کے ساتھ بھی بغاوتیں ہیں اور آئین کے ساتھ بھی بغاوت ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے سے خود کافر ہے اور اس کے لوگ خود اس بات کے مدعی ہے جو بات آگے انشاءاللہ آئے گی تفصیل سے جب میں حضرت عیسیٰ کی حیات پر گفتگو کروں گا. وہ موضوع بھی میرے دوستوں نوجوانوں اور میرے بھائیوں وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اب حالات بہت زیادہ اپنی صورتوں کو تبدیل کر رہے ہیں. پہلے اور مسائل پر بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا، اب قوموں کو دیگر اور مسائل پر الجھایا جا رہا ہے. گاندھی وغیرہ جیسے لوگ آ کر تورات پر گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو اس نظریے سے ہٹانا چاہتے ہیں جو نظریہ امت کے ایک تسلسل کے ساتھ آیا. لہذا میں بالکل بنیاد سے اٹھا کر اس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر چیز آپ کے ذہنوں کے اندر تاریخی اعتبار سے مستحضر ہو جائے. تو قرآن میں جو یہاں پر ذکر کیا کہ حبیب ہم نے آپ پر مصدق کتاب الفرقان اتاری ہے، جو قرآن ہے، اور فرمایا وانزل التورات والانجیل، اور پھر ہم نے تورات بھی آپ سے پہلے اتاری ہے اور انجیل بھی اتاری ہے، لیکن یہاں پر دونوں میں فرق ہے. دیکھیے قرآن کے لیے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اور تورات کے لیے فرمایا وہ انزل التورات. قرآن کو کہا نزل اور تورات کو کہا انزل، یہ دونوں الگ باب ہے. انزل ينزل انزال اور نزل ينزل تنزیل، یہ الگ باب ہے. تنزیل کہتے ہیں باب تفیل سے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا بالتدریج، اور انزال جس سے یہ ماضی بن رہا ہے انزلہ، اس کا معنی ہے دفعتن اتار دینا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کے لیے نزلہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور تورات اور انجیل کے لیے انزلہ لایا گیا ہے، اور یہ بھی ایک واضح فرق بیان کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات ایک دم اٹھا کر دے دی اور عیسیٰ کو انجیل یک بارگی دے دی، لیکن حبیب آپ پر جو ہم نے کتاب اتاری وہ یک بارگی نہ تھی. فرما نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، آپ پر جو ہم نے کتاب اتاری ہے جو حق والی کتاب ہے جو پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ یک بارگی یک مشت دفعتن نہیں اتری ہے، نزلہ بلکہ 23 سال عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتری. تو سیغوں کا بھی فرق یہاں پر سورہ آل عمران کے اندر واضح طور پر کر دیا گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آیت دیکھیں چل رہی ہے نزل علیک الکتاب بالحق، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے آپ پر اتارا ہے اس حق والی کتاب کو، مصدقا لما بین یدی جو تصدیق کرتی ہے تائید کرتی ہے وضاحت کرتی ہے، جو غلط ہے تو اس کو واضح کر دیتی ہے غلط بات ہے، اور جو ٹھیک ہے تو بڑی فراغی کے ساتھ یہ قرآن کا اعجاز ہے، ٹھیک بات جو ہے وہ تورات کی خود قرآن کر جاتا نہیں، تورات میں یوں تھا انجیل میں یوں تھا. تو یہ وہ مبارک کتاب ہے جو اللہ ہی کی ہے. تو تورات کے جو محرف اور تحریف شدہ باتیں تھیں تو قرآن کریم اس کو واضح طور پر رد کر دیتا ہے کہ نہیں، انہوں نے خود بدلا ہے اور یہ گڑبڑیں کی ہیں انہوں نے، اور جو حق بات تھی اس کو قرآن خود کہتا ہے کہ نہیں حبیب، ہم نے تورات میں یہ بات اس طرح اتاری تھی، انجیل میں اس بات کو اس طرح اتارا تھا. تو وہاں پر پھر فرمایا وہ انزل التورات والانجیل، 23 سال عرصے میں ہم قرآن آپ کو دے رہے ہیں اور تورات موسیٰ کو اور انجیل حضرت عیسیٰ کو ہم نے دفعتن یک بارگی عطا کر دی. تو اگر اسی پر گفتگو کریں تو پورا درس اسی پہ چلا جائے گا، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ دونوں الگ الگ کتابیں ہیں. تو تورات کا لفظ قرآن نے پہلے استعمال کیا، ذرا غور کریں اس پر، وانزل التورات والانجیل، پہلے ہم تورات پر گفتگو کرتے ہیں. توریت کے بارے میں ہمارے علماء کا دو موقف ہے کہ توریت توریہ سے ماخوذ ہے، توریہ کنایہ کو کہتے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، کنایہ سے ماخوذ ہے۔ بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو دو قسم کے لفظ ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو یا تو صراحت بیان کرتا ہے یا مبہم بنا کے بیان کرتا ہے یا کسی اشارے سے بیان کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں کتابی تفسیر سے نہیں کر رہا، آپ کی عقلوں کے مطابق اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ کل کوئی نہ کہے بھائی کنایہ کی تاریخ تو یہ لکھی گئی تھی، تو میں نے کہا میں یہاں پر کوئی درس نہیں پڑھا رہا تھا، تقریر کر کے لوگوں کے سامنے وضاحت کر رہا تھا، جس اعتبار سے اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو صراحت کے ساتھ اپنے معفی ضمیر کو واضح واشگاف الفاظ میں، سری اور بالکل روشن الفاظ میں بیان کر دیا جائے کہ سامنے والا بالکل سمجھ جائے، وہ سری ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیے کہ طلاق کے مسائل بھی اکثر آتا ہے، طلاق کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، جس سری اور کنایہ۔ سری طلاق کیا؟ لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دینا، میں نے تجھے طلاق دی، طلاق کا لفظ کہنا، یہ سری ہے۔ کیونکہ بیوی کو اپنے سے جدا کرنا اور اس سے رشتے کو کاٹنے میں لفظ طلاق سری ہے، واضح ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا میں تیرا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، تو میرے گھر سے چلی جا، تو اس میں طلاق کا لفظ نہیں ہے۔ لیکن اگر بولنے کی نیت طلاق کی تھی تو یہ لفظ کنایہ ہے، اس سے چھوڑنے سے کیا ہے بولیے، کنایہ ہے۔ اور پھر کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ کنایہ جو ہے وہ عرف کے اندر کبھی کبھی سری ہو جاتا ہے، عرف کے اندر وہ کبھی کبھی سری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس دور میں ہمارے علماء طلاق کے اندر یہ لفظ جو ہے نا کہ میں نے تجھے چھوڑا، جا میں تجھے چھوڑتا ہوں، جا میں تجھے چھوڑتا ہوں، تو یہ چھوڑنے کا لفظ طلاق تو نہیں ہے، طلاق الگ لکھا جاتا ہے، اس کا املا بھی الگ ہے، تلفظ بھی الگ ہے، میں تجھے چھوڑتا ہوں اس کا انداز بھی الگ، لکھنا الگ ہے۔ لیکن اس دور کے اندر ہمارے علماء نے چھوڑنے کو بھی سری معنی میں لیا ہے، اور کسی نے کہا جی میں چھوڑتا ہوں تو کہاں طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق کنایہ کے ذریعے جب دیے جائے اور اس کو سری معنی میں مراد لیا ہے تو وہ طلاق کو لفظ سری کے ساتھ بیان کیا جائے تو طلاق رجی واقع ہوتی ہے، اور کنایہ کے ساتھ بیان کیا جائے تو بڑا خطرناک حکم آتا ہے، وہ طلاق بائن کا ہوتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دو باتوں سے بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہے طلاق کا لفظ چھوڑنے کے لیے کہنا یہ سری، اور اس کے علاوہ کوئی اور معنی چھوڑنے کے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو نکل جا میرے گھر سے، آج کے بعد میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس قسم کے الفاظ اگر بنیت طلاق سے دے رہا ہے تو لفظ طلاق تو نہیں ہے، لیکن طلاق کی طرف راغب الفاظ ہیں، اور یہ کنایہ ہے۔ تو اس معنی میں ہمارے علماء نے کہا کہ تورات جو ہے وہ توریہ سے ماخوذ ہے، اور توریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کنایہ کو۔ لیکن اکثر علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا معنی شریعت ہے۔ تورات موجودہ بائبل کا ایک حصہ ہے، آج کل یہ دونوں مل کے چھپتی ہے، الگ بھی چھپتی ہے مل کر بھی چھپتی ہے، یعنی اس کو کتاب مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے دو اہم حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ اس تاریخ کو ذرا سماعت فرما لیجیے، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ نسبتاً نئے عہد نامے کے بہت ضخیم ہے، اس میں کئی ابواب شامل ہیں جو میں بھی آپ کو گنواتا ہوں، اور کل بائبل جو نئے عہد نامے کی ہے، پرانا عہد نامہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کتاب مقدس کے دو حصے بن جاتے ہیں، ایک نیا عہد نامہ ایک پرانا عہد نامہ، تو نیا عہد نامے کا نام ہے بائبل، اور یہ مکمل ابتدا سے لے کر انتہا تک، جو یہ ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک، یہ حضرت یہ جناب یہ تمام کتاب جو ہے یہ ایک ابتدا سے انتہا تک، یہ عیسائیوں کے نزدیک مطلقاً یعنی مکمل مضبوط انداز میں حجت ہے، وہ اس کے صفحہ اول سے لے کر صفحہ آخر تک تمام کو اپنے لیے حجت تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کی مذہبی کتاب صرف عہد نامہ قدیم ہوتی ہے، جو میں نے تورات کے نام سے کل آپ کے سامنے مکمل انداز میں پڑھ دی ہے۔ اب تورات جو ہے یہ عیسائی اور یہودی دونوں کے نزدیک مسلم ہے، جس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، یہ عیسائی اور یہودی دونوں کے نزدیک یہ مسلم ہے۔ اب تورات ہے کیا چیز جو آج شکل میں ملتی ہے؟ تو اس میں انہوں نے پانچ ابواب، پانچ جو ہے اس کو کتابوں کا مجموعہ اس کو بنایا ہے، ایک تکوین، ایک خروج، ایک اخبار، ایک گنتی اور ایک استثناء۔ یہ اردو الفاظ کے اعتبار سے معنی بدلتے ہیں، انگریزی میں جب اس کا نام آتا ہے تو دوسرے انداز میں لے لیا جاتا ہے، اہل عرب اس کو دوسرے انداز میں لیتے ہیں۔ تو اردو میں اس کے یہ پانچ جو کتابیں اس میں تورات میں شامل کی گئی ہیں، جس کو پانچ صحائف یہ کہتے ہیں، پہلا جو ہے وہ تکوین ہے، دوسرا خروج ہے، اور تیسرا اخبار ہے، چوتھا گنتی ہے، اور پانچواں استثناء ہے۔ اور یہ پانچوں کتابوں کے اندر الگ الگ باتیں ہیں، اس کی ذرا تفصیل سن لیجیے۔ تورات کے مشمولات یعنی جس پر یہ پوری شامل ہے، یہ پانچ کتابیں، پانچ صحائف اس کے اندر موجود ہے۔ پہلی چیز جو تکوین ہے، اس کا نام اردو میں پیدائش کا ہے، اس صحیفے کو پیدائش بھی کہا جاتا ہے، تکوین کا ایک نام پیدائش بھی ہے. اس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ جناب اس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں تاکہ آل یعقوب کی اہمیت واضح ہو جائے. تو جو تکوین ہے تورات کا پہلا حصہ جس کو تکوینی صحیفہ کہتے ہیں اور پیدائشی صحیفہ کہتے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، بالخصوص یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کا ذکر ہے اور ان کے حالات اور ان کے معاملات کو ذکر کیا گیا. دوسری کتاب جو تورات کے اندر صحیفے کے طور پر شامل کی گئی ہے وہ خروج ہے. خروج کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کے اعلان نبوت اور پھر کوہ طور پر جانا اور ان کو احکام دیے جانا، اس تک کا بیان جو ہے وہ خروج کے اندر ہے. یہ بھی آپ صرف سنیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سچائی پر مبنی ہے، یہ جھوٹ پر یہ بعد میں بات آئے گی. ابھی جو پوزیشن ہمارے سامنے کتاب کی وہ میں آپ کے سامنے اس کا تعارف پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جلد بازی میں پوچھا جاتا ہے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تو جو اپنے وقت پر آئے گا تو ساری تفصیل ہو جائے گی. میں اس کو بالتدریج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے کتاب کی ہے تو اس میں ہے کیا، تاکہ آپ کے سامنے علم ہو کہ اس دور میں جو تورات کا وجود ہے یا انجیل کا وجود ہے تو اس میں وہ چیز کس حالت کے اندر موجود ہے اور کس کیفیت کے ساتھ موجود ہے. تو جو تورات، میں نے پہلے کہا کہ کتاب مقدس کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، ایک عہد نامہ جدید ہے، ایک نامہ قدیم ہے. عہد نامہ جدید کو انجیل کہہ دیا گیا، وہ پوری عیسائیوں کے نزدیک حجت ہے، اور عہد نامہ قدیم جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائی دونوں کے نزدیک حجت ہے. تو عہد نامہ قدیم کیونکہ قرآن نے پہلے تورات کا نام لیا ہے تو میں تورات ہی کی وضاحت کر رہا ہوں. تو تورات جو ہے اس میں پانچ صحیفے شامل کیے ہیں، پہلا انہوں نے کیا تکوین کا جس کو وہ پیدائش کہتے ہیں، دوسرا کیا خروج کا، اور تیسرا کیا اخبار کا، چوتھا کیا ہے گنتی کا، اور پانچواں کیا استثناء کا. یہ پانچ صحیفوں کو نام دے کر انہوں نے تورات کے اندر اس کو شامل کیا ہے. پہلا جو تکوین تھا اس میں حضرت موسیٰ سے پہلے کے واقعات اور آل یعقوب کا مکمل تعارف جو ہے وہ پیدائش کے بیان میں یعنی تکوین کے بیان میں ڈال دیا گیا، اور خروج کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ولادت سے لے کر آپ کا کوہ طور پر آنا اعلان نبوت ہے، اور پھر احکامات کا جو ملنا ہے، یہ پوری باتیں خروج کے اندر لکھ دی گئی ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. اور اخبار، میں نے تقریباً اس کو پورا پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے اور اس کو میں نے دیکھا ہے کہ جناب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو اس اعتبار سے بھی، اور علماء نے ظاہر سی بات ہے اس کا پہلے سے خلاصہ لکھا تھا، تو اس لیے بڑے اطمینان سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں تورات کو میں نے تقریباً پورا پڑھا ہے، اور پورا پڑھ کر اس میں نشانات جہاں سے لگانے ہیں دیکھنے ہیں، اور قرآن کی آیت سے جو مماثلت جن آیات کی ہو رہی ہے جو میں آپ کے سامنے بھی آگے چل کر پیش کروں گا، ہمارے علماء نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، تو اس سے بھی ایک بات واضح ہو جائے گی کہ پوری تورات جو ہے وہ تحریف نہیں ہے. جو میں نے کل بتایا تھا کہ یہ مکمل، یہ کتاب جو ہے، یہ دونوں، یہ کسی انسان نے مکمل ابتدا سے لے کر انتہا تک لکھ دی، ایسا نہیں ہے. ہاں، لیکن اس میں انسان کا لکھا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ بھی موجود ہے. یہ بھی ذرا یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ بھی موجود ہے، جس طرح کہ حضور کی آمد کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے خطبات موجود ہیں. حضور کی آمد کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے نا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا میں بشارت دیتا ہوں تمہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس عظیم محبوب نبی کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے، تو اس سے متعلق واضح اشارات موجود ہیں. اور اللہ کی وحدانیت اور بت کی نفی اور بتوں کی مذمت اور یک خدا کی عبادت کے لیے آج بھی آیتیں انجیل کے اندر موجود ہیں اور تورات کے اندر موجود ہے، جس پر قرآن واقعی میں، وہ اردو میں لکھا ہوا ہے اور قرآن کے وہی الفاظ عربی کے اندر ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی واضح ثبوت جو ہے وہ آج بھی تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. پھر میں ریپیٹ کر دوں اپنی بات کو کہ یہ دونوں کتابیں، چاہے عہد نامہ قدیم ہو یا جدید ہو، یہ مکمل منوان کسی انسان نے نہیں لکھی ہے. ہاں، اس میں انسان کا لکھا ہوا بہت زیادہ ڈال دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر حق آیات آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. جو اس کا مطالعہ کرتا ہے اور قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے واضح ہو جاتی کہ وہ آیات آج بھی اس کے اندر روشن بیان موجود ہے. تو تورات کے جو یہ پانچ صحیفے تھے، تکوین اور خروج، تو تیسرا جو ہے وہ اخبار ہے. اس میں بنی اسرائیل کی عبادتوں کا ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل کو جو عبادات دی گئی تھی اور جو معاملات ان کو سکھائے گئے تھے بطور عبادت کے، وہ اس میں لائے گئے ہیں. چوتھا جو صحیفہ ہے وہ گنتی ہے کہ خروج کے بعد، یعنی جب فرعونیوں سے نکلے ہیں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ، فرعونیوں سے نکلے ہیں، تو پھر انہوں نے اردن پر اپنا ہوڈ جمایا، اور اردن پر غلبہ کیا تو گنتی کے اندر خروج اور خروج سے پھر اردن پہنچنا اور پھر ماوراء اردن کے پورے علاقے پر مکمل قبضہ کرنا اور پھر اس کے ضمن میں جو احکامات مزید اترے ہیں اس کا ذکر جو ہے وہ گنتی کے اندر موجود ہے. اور پانچواں صحیفہ اس کا جو ہے وہ استثناء ہے, یہ بھی قوانین کا مجموعہ ہے, اس میں بھی تفصیلاً وہ جہاد کی باتیں دیگر باتیں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور آج بھی جہاد کی باتیں جو اسلام کرتا ہے نا وہ ان کتابوں میں موجود ہیں. یہ گورے خباثت کرتے ہیں اور اسلام پر تبرہ کرتے ہیں, ورنہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفار کے ساتھ لڑنے کی باتیں موجود ہیں. یہ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا, جو آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے جو جہاد کی بات کی ہے یا صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں میرے آقا نے جو مجاہدین کو بھیجا ہے تو مجاہدین جرنیلوں کو جو میرے آقا نے نصیحتیں فرمائی ہیں نا وہ ساری چیزیں آج بھی تورات اور انجیل کے اندر اس حالت کے اندر موجود ہیں. اب کچھ اس میں گڑبڑ کی گئی ہے لیکن قرآن نے اس کے مضمون کو جو بیان کیا ہے اس کا تقریباً جو کہنے کا مقصد ہے وہ تورات کے اندر موجود ہے اور انجیل کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آخری جو پانچواں صحیفہ ہے وہ استثناء ہے, وہ قوانین کا ایک مجموعہ ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کا یہ پورا ذکر اس کے اندر موجود ہے. یہ پانچ اصل جو ہے یہ تورات کی, اور تورات میں یہ پانچ چیزیں گویا کہ شامل کر دی گئی. اس کے علاوہ ایک اور بات ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ اس کے علاوہ عہد نامہ قدیم میں حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء پر نازل ہونے والے دیگر صحائف کو الگ سے شائع کیا گیا. تورات اس یہ تو پانچ صحائف کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی کچھ تفصیلات دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے موجود ہے, جس میں یوشو ہے, قضات ہے, سمیل ہے, امر ملوک ہے. یہ پانچ کے قریب اور صحیفے ہیں جو الگ سے شائع ہوتے ہیں, یہ مارکیٹ میں یہ بھی دستیاب ہیں. تو یہ مکمل خلاصہ جو آ کر تورات کا جمع ہو جاتا ہے کہ جس میں ہم پوری طور پر جان سکتے ہیں کہ یہودیت کی پوزیشن کیا ہے اور انہوں نے اس میں کیا صورتحال رد و بدل کی ہے. جب تورات کا مکمل ڈھانچہ اور اس کا پورا نقشہ جب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اس کتاب میں ہے کیا اور یہ کتاب ہے کس چیزوں پر مبنی, اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے یہ کتاب کن کے ہاتھوں سے گزری ہے اور کتنے لوگوں کے ہاتھوں کا رومال بنی ہے اور کن کن لوگوں نے اپنی حوث کو اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہے, یہ بھی ایک بنیادی بات ہے. ذرا اس کو چند لفظوں میں سماعت فرمائی, درود پاک پڑھ لیجیے. ہمارے وہاں مصیبت یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی مکمل غلبہ کر رہا ہے لیکن ہمارے وہاں ہمارے جو رسمی ہماری تقاریر اس سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی اور نہ ہماری قوم اس کے علاوہ کچھ سننا چاہتی ہے. لیکن قوم کو تیار کرنا پڑے گا, لانا پڑے گا, اور ان باتوں پر بھی قوم کو تیار کرنا پڑے گا کیونکہ آگے کا مرحلہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ کوئی میں گھر سے نہیں بیان کر رہا, ہمارے بزرگوں نے پہلے لکھ دیا ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں, بس جمع کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہمیں نہ کہیں پر کمزور پڑنے کی ضرورت ہے نہ شرمندہ ہونے کی. ہمارے بزرگ جو مزاروں میں آرام کر رہے ہیں انہوں نے سب کام کر دیا. ہاں الحمدللہ الحمدللہ, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کو. تو یقیناً ہمارے بزرگوں نے سارا کام کر دیا ہے. میں تو بحث وقت ایک خادم اور طالب علم کے اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں. یہ کوئی میری تحقیق نہیں کہ آپ کہہ کے واہ کیا تقریر کر دی آپ نے, نہیں نہیں نہیں, یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. بس مجھے یہ توفیق مل رہی ہے کہ میں اس کو جمع کر کے لا رہا ہوں اور آپ کو یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ آپ اس کو سماعت کریں. نام انہی بزرگوں کا ہے اور ہم جیسے لوگوں کا کیا نام ہوگا. لیکن تیاری میرے دوستو بہت ضروری ہے, اس لیے کہ آگے کا دور آپ کا جو سامنے کھڑا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لالے پڑ جائیں گے. اس لیے کہ جب آپ کی تیاری نہیں ہوگی, جب آپ اپنے موضوع کو نہیں سمجھیں گے. اور میں تو ابھی ساؤتھ افریقہ وغیرہ گیا تو وہاں پر تو باقاعدہ جس طرح یہاں پر بابیوں کی تبلیغی جماعت ہے, اس طرح وہاں بھی ان کی بھی تبلیغی جماعت ہے. وہ مسلمانوں کے وہاں پہنچ کر اس مسئلے میں الجھانا شروع کر دیتی اور کئیوں کو معاذ اللہ عیسائی بنا دیتی, کچھ کو روٹی کے چکر میں بنا دی, کچھ کو ایسی وہاں کے چکر میں. اس لیے کہ یہاں پر رمضان شریف آیا تو ہم کہتے ہیں جی بس تراوی اور نماز ہو جائے جان چھوٹے بھاگ جائیں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو قرآن پڑھا ہے حافظ نے اس میں ہے تھا کیا, اور جو قرآن سمجھانا چاہ رہا تھا اس میں تھا کیا. تو اگر اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں, جب ہم دین کے ساتھ اتنی ناقدری کریں گے تو دین ہمارے سینے میں تھوڑی رہے گا. جب ایمان کے ساتھ اتنی ناقدری کریں گے, ایمان پھر تو قدر والے کے سینے میں رہتا ہے. تو تھوڑی دوستوں میں کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے. آپ یقیناً اب انٹرنیٹ اور وہ برقی آلات اور برقی رفتاری معاملات کو اب آپ خود ڈیل کرتے ہیں اور خطرناک وادی میں آپ اپنے آپ کو خود داخل کرتے ہیں. تو پھر ان تمام صورتوں کے ساتھ آپ کو کم سے کم اپنا مزاج و اسلامی مزاج اور اپنا دائرہ کار جو ہے کم سے کم اس سے واقفیت بہت ضروری ہے. تو اسی جذبے سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. توریت جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کا جو موجودہ نقشہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے. اب اس کے تاریخی پہلو بھی آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ آپ کو قرآن کی قدر و قیمت پتا چلے اور صحابہ کرام کی اہمیت اور قربانیاں اور اشار بھی آپ کو پتا چلے. سرکار کے صحابہ ایسے نہیں ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے چند پیسے پر آپ کو بیچ دیا تھا, آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ساتھ میں بیٹھتے تھے. یہودیوں نے کہا کہ بتاؤ عیسیٰ کہاں ہے, کہا کہ دو گے کیا, کہ اتنا مال دیں گے, کمال دو تو بتا دیے فلاں گھر میں بیٹھے ہوں. لیکن یہاں تو صحابہ کرام علیہ مردوان وہ ہیں کہ جب سرایا ہوا اور پکڑ لیا گیا حضرت زید بن دسنا کو اور لایا گیا, ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابو سفیان نے آپ کو لٹا دیا اور قتل کرنے کا وقت جب قریب آیا تو ابو سفیان نے آپ کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور کہا زید تو بھی سوچ رہا ہوگا ہائے ہائے میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آیا ہوں. اپنے بیوی بچوں کو ذرا محسوس کر کے اس بات کو سمجھیں آپ کہ آپ سفر میں ہوتے ہیں تو بیوی بچوں کو کتنی یاد آتی, بار بار گھر میں فون کر کے پوچھا جاتا ہے کیا کیا معاملات نہیں ہیں, یہ انسان کے جذبے کے ساتھ ایک متعلق ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت زید کو جب کافروں نے گرفتار کر لیا, یہ بدر کے بعد فوراً ہونے والی بات ہے, تو جب آپ کو لایا گیا تو ابو سفیان نے حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دو اور قتل کرنے سے پہلے آپ کے ایمان پر حملہ کرنا چاہا اور ایمان پر حملہ کرنے کی بات یوں کی کہ زید تم بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے خواہ مخواہ محمد رسول اللہ کا ساتھ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں اگر ان کا ساتھ نہ دیتا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا, وہ تو جناب آرام سے اپنی جگہ پر ہیں اور میں یہاں پر پکڑا گیا, میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تم تو یہ سوچ رہے ہوں گے نا زید کہ کیوں میں نے ساتھ دیا, اور تمہارے دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کاش میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لایا جاتا. تو حضرت زید نے سر اٹھا کر کہا کہ تم نے غلط سوچا. انہوں نے کہا غلط سوچا, وہ کلہاڑے کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. فرمایا تم نے غلط سوچا, یہ کلہاڑا دیکھ کر میں بات تمہیں بتا دیتا ہوں. سنو ابو سفیان, تم یہ کہتے ہو کہ میں گھر پر ہوتا اور حضور یہاں پر ہوتے, نہ نہ یہ تو بہت دور کی بات ہے, مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں سرکار کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. میں تو اس بات کو گوارا نہیں کرتا, چاہے جائے کہ میں حضور کو اس جگہ پر گوارا کہوں جہاں میری گردن ماری جا رہی ہے اور میں کہوں کہ حضور کو شہید کر دیا جائے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں. تو سن لے ابو سفیان, میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں اور حضور کو شہید کر دیا جائے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. میں تو اس بات کو بھی سوچنا گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. اس وقت ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے بڑے بڑے عاشق وفاداروں کو دیکھا ہے, لیکن جو رسول اللہ محمد عربی کے جو اصحاب ہیں ایسے وفادار تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. جس جرت و ہمت کے ساتھ یہ کلام کو آگے بڑھایا گیا ہے, تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر توریت کے ساتھ کیا حال ہوا. ذرا ایک مختصر سا تاریخی خلاصہ سمجھ لیجئے جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے, کہ پہلی صدی عیسوی یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے تو اس صدی سے کہانی اگر تاریخ کو بیان کیا جائے تو پہلی صدی عیسوی تک یہودی اور عیسائی تمام کا متفقہ عقیدہ تھا, کہ پہلی صدی عیسوی تک تمام عیسائی اور یہودیوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ تورات اور باقی تمام صحائف مکمل طور پر عہد نامہ قدیم لفظاً لفظاً یہ وحی منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے مکمل اللہ کا کلام ہے, اور جو کچھ اس بین الدفتین یعنی دونوں جلدوں کے درمیان جو ہے یہ پہلی صدی عیسوی تک یہودی اور نصرانیوں کا دونوں کا مجموعہ تھا, عقیدہ تھا کہ اس پوری دونوں جلدوں کے درمیان جو کچھ ہے لفظاً لفظاً سب اللہ کی وحی ہے. یہ پہلے ان کا عقیدہ, جس آج مسلمانوں کا قرآن کا عقیدہ ہے کہ اس دو جلدوں کے درمیان جو بھی ہے لفظاً لفظاً سب منظم من اللہ ہے, سب منزل من اللہ ہے, سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ مسلمانوں کا قرآن کے لیے عقیدہ ہے آج الحمدللہ, اور قیامت تک رہے گا کہ اس دفتین دونوں جلدوں کے درمیان, یہی ہے نا الحمدللہ, کہ اس دونوں جلدوں کے درمیان ان دونوں گتوں کے درمیان جو صفحات ہیں اور اس پر لکھی ہوئی جو عبارت ہے وہ لفظاً لفظاً قرآن کی جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے دی, جبریل لائے سرکار نے تلاوت کی, وہی ہے وہی ہے. نہ کسی بکری نے چبائی, بکری شیعہ کی پگڑی نہیں چباتا, قرآن کے پارے چبا گیا. میں نے کہا اس کے ان کے شملے تو ضرور چبا گیا کہ جناب یہ جیسا دودھ والا سر پہ کوئی کپڑا باندھتا ہے اس طرح کی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ شریعت مطہرہ نے راوزیوں کے عقیدے کو کبھی قبول نہیں کیا, بلکہ اہل اسلام کا یہ نظریہ رہا کہ اس دو جلدوں کے درمیان ان دو گتوں کے درمیان جو صحیفہ ہے, جو کتاب ہے, جو صفحے ہیں اور اس میں لکھی ہوئی جو ٹیکسٹ اور عبارات ہیں وہ تمام لفظاً لفظاً اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور یہ قرآن ہے. اور ایسا ہی اسی قسم کا عقیدہ پہلی صدی عیسوی تک یہودی اور نصرانی دونوں کا تھا تورات کے بارے میں اور انجیل کے بارے میں. لیکن ہوا کیا, بعد میں تمام متفق ہونے کے بعد مانوی تحریف اور بعض بد اخلاقی پر پستی اور مبہم چیزیں اور مضموم چیزیں اس میں شامل کی گئی، جو میں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو بتایا ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تو بڑی گندی گندی باتیں ہیں کہ لوط علیہ، اب آپ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ میں نے جو لوط علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کتنی بھیانک بات تھی، اس سے زیادہ گندی بات حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہ میں یہاں نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سخت ترین اہانت ہے، دل ہمارا نہیں چاہتا اس کو بیان کر، کس مسلمان کا دل چاہتا ہے، معاذ اللہ کون اس کو چاہ سکتا ہے، لیکن منصب کے فرائض کے حوالے سے یہ بتانا ضرورت ہو جاتا ہے کہ جناب یہ یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تاکہ قوم اس کے حقائق اور اس کے شواہد سے واقف ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ بعد، بلکہ ان کے بہت سے محققین نے اس بات کا اعتراف کیا، یہود ہو یا نصرانی ہو، کہ توریت جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے بعد لکھی گئی، پورا مسئلہ ہی صاف ہو گیا، یعنی توریت جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی، جبکہ قرآن مجید وہ ہے جو حضور نے اپنے سامنے لکھوایا ہے، اور ہر رمضان میں جبرائیل آتے حضور ان کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام علی مردوان کو پڑھایا کرتے تھے ہیں، اور ایک ایک صحابی کو بشارت دیتے تھے، عبی بن کعب کو کہتے قربان جاؤں تجھ پر عبی، تو قرآن پڑھتا ہے تو جبریل بھی سنتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرداہ نہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سرکار قریب سے گزرے ہیں، اور سرکار نے رک کر ان کے قرآن کو سنا ہے اور ان کے لیے بشارت عطا فرمائی ہے، تو صحابہ کرام علی مردوان قرآن کثرت سے پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ان کو دعوت دی ہے، وہ اس کی تلاوت کثرت سے کرتے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی متواتر روایات ہیں کہ جناب 700 کے قریب حفاظ، کتنے، 700 مکمل قرآن کے حافظ صحابہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر وہ شہید ہوئے ہیں، کتنے، 700 صحابہ، تو حضور کے دور میں تو ہزاروں صحابہ حافظ قرآن تھے، صرف 700 صحابہ، کتنے، 700 کو سمجھتے ہیں 700 کتنے ہوتے ہیں، 700 صحابہ، صرف 700 صحابہ نے جناب جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس وقت اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں جب لشکر بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے نکیر کے لیے، اس کی تردید کے لیے، اس کے قتال کے لیے، تو اس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے، پھر یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سارے صحابہ کرام شہید ہو جائے تو قرآن کیسے پہنچے گا، تو سیدنا فاروق اعظم یہی التجا لے کر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے، لکھا ہوا تھا لیکن کہا اس کو جمع کریں، لکھا ہوا تھا، حضور کے دور میں سرکار لکھایا کرتے تھے، کھجور کے پتوں اور شاخوں کو تراش کر اس کو باقاعدہ تختی بنایا جاتا تھا، پتھروں کو تراش کر تختی بنایا گیا تھا، اور میں نے اس پر مکمل تقریر گزشتہ تراوی کے اندر کر دی ہے کہ قرآن کو کس طرح لکھا گیا تھا، اور اس پر تقریباً میں سمجھتا ہوں 8 یا 9 مسلسل تقریریں ہیں کہ قرآن کو کس طرح بچایا گیا اور کس طرح لکھا گیا، وہ ساری تفصیل تاریخ کے تناظر میں کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ ابتدائی صدی عیسوی تک تو یہ نظریہ تھا کہ جناب توریت جو ہے وہ اس کا لفظ بلفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن بعد میں پھر پوری یہودیت اور عیسائیت اس بات پر متفق ہو گئی کہ حضرت موسیٰ کے وصال کے کئی سالوں بعد، بعض تو کہتے ہیں کہ 1-2 صدی کے بعد توریت کو لکھا گیا، اور توریت تلف بھی ہوئی ہے، یعنی ضائع ہوئی ہے، تلف ہونا، کھو جانا، ضائع ہو جانا، یہ بھی واقعات ہیں، قرآن کبھی ضائع نہیں ہوا، قرآن کبھی ضائع نہ ہوا۔ اب اس کو دیکھیے، تاریخ سے ثابت ہے کہ حوادث زمانہ کے حوالے سے توریت کئی بار تلف ہوئی ہے، اس لیے کہ ان انبیاء کا مرکز جو تھا وہ فلسطین تھا، سمجھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یروشلم کا علاقہ اور یہ فلسطین کا علاقہ، یہ علاقہ ان انبیاء کرام کا تھا، اور یہ علاقہ اتنا انتشار کا شکار رہا اور آج تک انتشار کا شکار، صدیوں سے، کئی ہزار سالوں سے جنگ اس خطے پر چل رہی ہے، قبلہ اول کی جنگ الگ چل رہی ہے، آج بھی دیکھیں فلسطین کے اوپر جو یہودی قابض ہیں اور مسلمان ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خطہ روز اول ہی سے ڈسٹرب رہا ہے، اور توریت کا مرکز یہ تھا، انجیل کا مرکز یہ تھا، اس حوالے سے اس یہاں پر کئی ایسے واضح واقعات ملتے ہیں کہ توریت کو باقاعدہ دشمنوں نے آ کر جلایا ہے، ختم کیا ہے، اور جن کو، پہلی بات تو یہ کہ توریت لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتی تھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ حفظ کے لیے تو تھی نہیں، جن کے پاس لکھی ہوئی تھی وہ ضائع کر دی گئی، تو تاریخ کا ایک تناظر سمجھ لیجئے کہ 705 قبل مسیح، 705 قبل مسیح سے لے کر 135 عیسوی تک، یہ اتنا لمبا عرصہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 705 سال پہلے سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 135 سال بعد تک فلسطین مسلسل مختلف حملوں فاتحین کی نظر ہوتا رہا ہے، اور زبردست قسم کی زیر و زبر لڑائی کہ زمینوں کو ختم کر دینا، نسلوں کو تباہ کر دینا، یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ دورانیہ جو رہا ہے، یہ 705 قبل مسیح سے لے کر 135 عیسوی تک یہ دورانیہ رہا ہے، اور اس میں مکمل طور پر تورات اور انجیل اور ان کے ماننے والوں کو ختم کیا گیا. اس کی کچھ تفصیل اس طرح بنتی ہے کہ فلسطین مسلسل مختلف حملوں اور فاتحین کی نظر رہا. یہاں سب سے پہلے بخت نصر آیا. بخت نصر 586 قبل مسیح آیا، 500، اور جبکہ لڑائیاں شروع ہوئے 705 قبل مسیح سے، 705 قبل مسیح سے یہ لڑائیاں شروع ہو گئیں. لیکن جب بخت نصر آیا تو یہ بخت نصر 586 قبل مسیح میں آیا، اور یروشلم پر اس نے حملہ آور ہوا اور توریت کے جتنے نسخے تھے سب کو جلا دیا. یہ اتنا ظالم بادشاہ تھا بخت نصر. اور بخت نصر بتایا آیا کیوں؟ بخت نصر اس لیے آیا کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دی، اور علماء نے لکھا یہ تابوت سکینہ جو ہے نا، جو قرآن نے جس کا سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ تو چلے گئے لیکن ان کے آثار اور تبرکات بنی اسرائیل کے پاس تھے. میری بات سمجھ رہے آپ؟ بولیے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ، آپ کا عصا، آپ کا جبہ، سلیمان علیہ السلام کے آثار کچھ، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، تفسیر ساوی کے اندر بھی ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ایک تصویر جو قدرت نے بنائی تھی، کہ سرکار حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ مسجد سے باہر آ رہے ہیں. یہ عبداللہ بن سلام نے اعتراف بھی کیا حضرت عمر کو دیکھ کر. تو یہ تصویر بھی اس تابوت اور اس صندوق اور اس باکس کے اندر رکھی ہوئی جس کو تابوت سکینہ کہتے تھے. قرآن کے اندر موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر، جب بنی اسرائیل پر کوئی قوم ان پر چڑھ آتی اور ان کے پاس اگر طاقت بھی ہوتی لڑنے کی تو وہ اپنی طاقت کی بجائے اس تبرک پر زیادہ اعتماد کرتے. وہ ڈبے کو سامنے رکھتے، باکس کو سامنے رکھتے، سامنے رکھتے تابوت کو سامنے رکھتے، اور دعا کرتے یا اللہ جن کے آثار اس میں پڑے ہوئے ہیں ان کے صدقے ہمیں ان ظالم کفاروں پر نجات عطا فرما، اللہ فتح عطا فرماتا. پھر ان میں وہابی نظر کے کچھ لوگ پیدا ہوئے، جو اسلاف اور جو وہابیت کی فکر شروع سے آ رہی ہے نا، کہ تبرکات کی نفی، مزاروں کو جلا دینا، اولیاء کی تبرکات کو حرام کہنا. تو ان کے اندر جب تک تبرکات کا اعتماد تھا تو وہ فتوحات اور غلبہ پاتے رہے. یہ قرآن کے اندر موجود ہے. جب ان میں نجدی فکر کے لوگ آئے، نجدی مانا کے بعد میں آیا لیکن یہ فکر پرانی ہے، وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا اس میں کیا، اس پگڑی میں کیا رکھا ہوا، اس کپڑے میں کیا رکھا ہوا ہے، تو قوموں کو انہوں نے دبا گربا بھی بنایا. یعنی بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ تھے جو ان کو مرکز عقیدت سے ہٹانے والے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. کوئی کہیں یہ کیا، تو میں کہوں گا پھوپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سورہ بقرہ اٹھائیں پڑھیں اور اس کے تحت تفاصیل پڑھ کر دیکھیں کہ اس قوم پر بخت نصر آیا کیوں تھا، ان پر عذابات کیوں ہوئے تھے. وہ قوم جب تک انبیاء کے تبرکات سے جڑی ہوئی تھی، ادب و تعظیم سے جڑی ہوئی تھی، تو ایک گھٹا ٹوپ بادل، کالے بادل بھی اگر پتھر لے کر آتے تو وہ تابوت آگے کرتے تو وہ دور ہو جاتا تھا. بڑی بڑی قوتیں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی لیکن کچھ نہ کر سکتی تھی. لیکن جب ان کو بعض بدبخت قسم کے لوگوں نے ان کا عقیدہ خراب کیا، اور بعض رزیلوں نے جب ان کا عقیدہ خراب کیا معاذ اللہ، تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھی سمجھ گیا کہ جناب اس کپڑے میں کچھ نہیں رکھا ہوا. انہوں نے تابوت سکینہ سے تبرک پکڑنا، وسیلہ پکڑنا چھوڑ دیا، وسیلہ پکڑنا چھوڑ دیا. دیوبندی کہتے ہیں کہ خلیل احمد امبیٹھی صاحب کی نانی کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں جی تھوڑا سا پخانہ نکل گیا تھا ان کا، اور جب مریض بیمار ہوتا تو پخانہ لے کر آتے تو شفا مل جاتی تھی. میں کہتا ہوں علماء دیوبند سے کہ جب ماننے کے لیے آئے آپ، تذکرہ خلیل اٹھا کر دیکھیں آپ، یہ پوری دنیا سن رہی ہے، کوئی میں مذاق نہیں کر رہا، نہ جھوٹ بول رہا ہوں، ان سے کہیے تذکرہ خلیل اٹھا کر دیکھیں آپ، یہ آپ کے معتبر عالم ہیں، کہ اگر نانی کے پخانے سے آپ کے نزدیک شفا جائز ہو گیا اور حسین کی سبیل کا پانی آپ کے نزدیک حرام ہو گیا، گیارہویں حرام ہو گئی، تبرکات حرام ہو گئے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ فکر ان کے اندر پیدا کی گئی. تو ان بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ جو تبرکات تھے اس کو اٹھا کر انہوں نے پیشاب کرنے والی جگہ، یہ جو گندگی کی جگہ تھی وہاں پھینک دیا. اب جس میں حضرت موسیٰ کا امامہ تھا، اور آج نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی کے نہیں کیا گیا، جو شفا کی مٹی مدینہ شریف میں، وہاں بچھو نہیں پھینکے گئے، وہاں گوبر نہیں ڈالے گئے، آج نہیں ہو رہا حرم کے قریب میں سب کچھ یہ، جہاں زیارت کرنے کے لیے جاتے وہاں کاٹے اور گندگیاں نہیں پھینکی جاتی ہے. تو یہ سعودیہ پر عنقریب بخت نصر آنے والا ہے اور حالات چینج ہو رہے ہیں. حالات میں کھل کر اور بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن موضوع میرا یہ نہیں ہے، وقت میرے پاس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے. تو جس وقت بنی اسرائیل نے تابوت کو اٹھا کر گندگی کی جگہ پر رکھا، پہلے وہ مسجدوں میں رکھتے تھے، دیکھیں موئے مبارک شریف یہاں تشریف فرما ہے الحمدللہ، پہلے وہ مساجد کی زینت ہوتی تھی، عبادت خانوں کی زینت ہوتی تھی. تو اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا، ان کے سینوں کو ایمان سے معمور کیا، بولیے سبحان اللہ. پھر جب ان میں بدبخت پیدا ہوئے اور ان بدبختوں نے ان کے عقیدوں کو خراب کیا، تو انہوں نے اسی تابوت جس سے ان کی نجات تھی اس کو اٹھا کے گندگی پہ پھینکا. تو یہ لکھا ہے ساوی کے اندر بھی کہ جناب اللہ رب العالمین کی قدرت ان سے ناراض ہوئی، انہوں نے تبرکات کی بے حرمتی کی، وہ تابوت غائب ہو گیا، وہ جو تابوت تھا وہ خود بخود غائب ہو گیا، اور خدا نے ان کو عذاب دینے کے لیے بخت نصر کو مسلط کر دیا. بخت نصر نے بنی اسرائیل کی نسلوں کو کاٹ دیا، نسلیں نسل ختم کر دی. اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں 586 قبل مسیح جب وہ حملہ ور ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی حضرت عیسیٰ آئی نہیں ہے، اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کہا جناب بخت نصر نے جڑیں ان کی کاٹ کے رکھ دی اور توریت کو مکمل طور پر جلا دیا. خود علماء یہود نے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ توریت 18 مقامات، یہ آج بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 18 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں زبردست قسم کی تبدیلی ہوئی، اور یہود اصل تورات کو گم کر چکے ہیں. یہ عہد نامہ قدیم کی صحیفہ کا نام ہے سلاطین، باب نمبر 22 آیت نمبر 13 اور 14 میں آج بھی یہ موجود ہے لکھا ہوا، کہ جس میں ان کے پاس ہے کہ جناب توریت جو تھی وہ غائب ہو گئی، تلف ہو گئی اور ہم سے گم ہو گئی. یہاں تک کہ یہ بھی واقعہ ہماری کتابوں کے اندر بھی حدیث میں رہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے ان کو توریت زبانی یاد تھی، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہہ کے کہ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اس بستی کے اوپر سے جہاں پر عذابات آئے ہوئے تھے، تو آپ نے اس بستی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ اس قوم پر عذاب آیا ہے، یہ قوم دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور تو زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا بالکل کر سکتا ہوں. کہ تمہیں یقین نہیں؟ کہ یقین تو ہے مولا، یقین ہے لیکن مشاہدہ بھی چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے پھر آپ ہی پر موت کو طاری کر دیا، اور آپ پورے تقریباً 100 سال کے قریب آپ سوئے رہے، اور آپ کے ساتھ آپ کا حمار تھا جس پر آپ سواری کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ سامنے موجود تھی. جب پورا عرصہ گزرا تو گزرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن مجید نے ان سے پوچھا کہ کتنا دیر ٹھہرے تو فرمایا لبس تو یومن او باد یومن، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح میں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا. اللہ نے فرمایا نہیں عزیر، تم ایک دن یا آدھا دن نہیں، پورے 100 سال تم ٹھہر چکے ہو. اور فرمایا کہ دیکھو اپنے اس حمار کو دیکھو، پہلے اپنے اس کھانے کو دیکھو، لم یتسنہ، کہ اس میں بو تک پیدا نہیں ہو، بدبو تک پیدا نہیں ہو، اور اس حمار کو دیکھو کہ یہ ہڈیوں کا بن چکا ہے. اس واقعے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام لوٹ کر آئے تو جس وقت مفسرین نے کئی اقوال لکھے، ان میں سے قول یہ ہے کہ جس وقت یہ بات ہوئی تھی نا تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور جب آپ اٹھے تو 100 سال گزر چکا تھا. آپ جب مجلس میں پہنچے تو آپ کا بیٹا بالکل بوڑھا تھا، اور جب آپ مجلس کے اندر داخل ہوئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں عزیر ہوں. کہا عزیر کیسے ہو؟ عزیر کا بیٹا تو بالکل یہ بوڑھا ہو گیا ہے، خود اس کی عمر 140 سال کے قریب لگ بھگ پہنچ رہی ہے، اور آپ عزیر کیسے؟ فرما میں عزیر ہی ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو دیکھیں قدرت کا کتنا بڑا یہ کارنامہ ہے. اور یہ سوال ہمارے وہاں کیا جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ عمر کا تھا، بتاؤ وہ کون ہے؟ تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، کہ یہ عمر میں اپنے بیٹے سے کم ہے، اس لیے کہ جب یہ 100 گئے تو جوانی کی اسی عمر 40 سال پہ برقرار ہے، اور بیٹے پر 100 سال گزر چکے ہیں. اور جب آپ اس مجلس میں داخل ہوئے، کیونکہ بیٹا جو تھا اس مجلس کا سرخیل تھا، اور جب فیصلہ کرانے کے لیے آپ پہنچے تو جب آپ اس جلسے تو لوگوں کو دیکھا، اور جب وہ لوگ وہاں پر موجود تھے تو آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں عزیر ہوں. انہوں نے کہا آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا بیٹا تو یہ جو شخص ہے یہ عزیر کا بیٹا، اور یہ تو بوڑھا ہو گیا، اس کی تو کمر جھک گئی ہے. تو آپ نے فرمایا میں ہی ہوں. تو دو قول موجود ہے، ایک بوڑھی عورت تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ نابینا عورت تھی، آپ نے اس نابینا عورت کے منہ پر پانی پڑ کر پھینکا تو اس کی آنکھیں آ گئی، اور ایک روایت ہے کہ اس کے کپڑے کے سر پر یعنی جو سر پر دوپٹہ تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کی جوانی لوٹ آئی. تو اتنا عظیم معجزہ جب قوم نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ عزیر ہے. آدھے کہنے لگے یہ ابن اللہ ہیں, لیکن اصل میں ان کو خدا کا بیٹا اس لیے کہا گیا معاذ اللہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر وہ آگے آئے تو قوم کے جو بڑے سرخیل تھے جو ذمہ داران تھے انہوں نے کہا جی عزیر, اگر آپ عزیر ہیں تو یہ تو اللہ کا بڑا انعام ہم پر ہو گیا, اس لیے کہ بخت نصر نے تو ہماری قوموں کو ختم کر دیا اور توریت کو ختم کر دیا ہے, اور جو ہے کہ ہمیں چند نسخے ملے ہیں توریت کے, یعنی زمینوں میں کھدائی کرنے کے بعد قدیم نسخے ملے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور عزیر کا مرتبہ یہ تھا کہ ان کو توریت زبانی یاد تھی. تو حضرت عزیر نے کہا کہ میں بھی سنا دیتا ہوں. تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ 100 سال آپ کو سنائے رکھا لیکن آپ کے حافظے پر کوئی فرق نہیں آیا, آپ کے حافظے پر کوئی فرق نہیں آیا. 100 سال کے بعد جب آپ نے توریت کو پڑھنا شروع کیا تو من وان پوری توریت پڑھ کے سنا دی تو قوم کہہ اٹھی کہ یہ تو انسان سے نہیں ہو سکتا, یہ تو خدا کا بیٹا ہے. عزیر جو ہے وہ ابن اللہ ہے معاذ اللہ, یہ تو خدا کے بیٹے ہیں. اس لیے تو انہوں نے سارے معجزات بھی دکھا دیے اور پھر خاص طور پر ان کو یہ ساری چیزیں یاد رہی. 100 سال یہ موت کی حالت میں بھی رہے پھر بھی ہر چیز ان کے پاس رہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر وہ توریت پڑھ کر سنائی, تو اس دور میں حضرت عزیر نے توریت زبانی یاد کی, اس سنانے کی بنا پر ان کو خدا کے بیٹا کہا گیا. اللہ رب العالمین نے حضور کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ بچے کے سینے کو قرآن کے لیے واضح کر دیا. تو یہ 3 یا 4 مرحلے اس دور میں رہے کہ جس میں توریت ان تمام پستیوں کا اور ان تمام خرابیوں کا شکار ہوئی. انشاءاللہ العزیز وقت ہمارے پاس ختم ہوا, کل کا درس جو ہے انشاءاللہ توریت اور انجیل سے متعلق چند باریکی معلومات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق ہم ضروری بات کریں گے. لیکن ہمارے کچھ ساتھ اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ آج سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم تھا, تو میں نے کیونکہ اس موضوع کو کنٹینیو کرنا تھا اس لیے میں نے اس کو ربط کو توڑا نہیں, اس کو موضوع رکھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ سیدہ کا یوم کریں گے انشاءاللہ. تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا یوم انشاءاللہ العزیز کل ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بدھ کے دن سے دوبارہ انشاءاللہ ہم جو اس آیت ہے کہ ونزل التورات والانجیل, حبیب ہم نے آپ نے تورات اتاری ہے اور انجیل اتاری ہے, سورہ آل عمران میں اگر یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں تو پھر تفسیر کس بات کی ہے. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہے تاکہ سورہ آل عمران کے رکوع اور بلکہ اس کے آگے تک تقریباً 20 سے زیادہ یا بلکہ 35 سے زیادہ جو آیات ہیں وہ اہل کتاب کے حوالے سے, تو رفتہ رفتہ تدریجن بالتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ العزیز ہم ان تمام مضامین کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. انشاءاللہ کل کا دن جو ہوگا وہ خاتون جنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام و مرتبہ اور مناقب کے حوالے سے انشاءاللہ کل کا یوم ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ مستجاب و مقبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.